الا الذين سوائے ان لوگوں کے آہد تم من المشرکین تم نے عہد کیا مشرکوں سے یعنی جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ثم لم ينقصوكم شيئا پھر انہوں نے تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی یعنی اپنے عہد میں کوئی کمی نہیں کی ولم يظاهروا عليكم احدا اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تظاہر پہلے سپارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں لفظ باہم مددگار ہونا ظہر پشت کو کہتے ہیں یعنی پشت پناہی کرنا ایک دوسرے کی فاتموا الیہم عہدہم تو پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو الی مدتہم ان کی مدت تک ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو ایک بات یعنی ایک تھیم تھوڑا سا مکمل ہوا ہے اب اس سے تھوڑا سا میں الگ ہو کے اس سے تبصرہ کروں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا عربوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کہ ان کو ان کے دیش سے ان کے وطن سے ایک طرح سے نکالا جا رہا ہے اور ایسی ہی باتیں چن کر اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں ایسی ہی آیات کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اسلام ایسا ظالمانہ مذہب ہے کہ وہ امن سے جینے نہیں دیتا اپنے ملک میں رہنے والوں کو یعنی ان سے کیے گئے معاہدوں کو توڑا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے 4 مہینے کی مہلت ہے پھر یہاں سے تم نکل جاؤ تمہارے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے ایک طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں کہا جا رہا یا چھوٹتے ہی پہلے دن جا کے دھمکیاں نہیں دی جا رہی اب سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ان سب کے اعمال کیا رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پرامن طریقے سے عمرہ تک نہیں کرنے دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکال دیا اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا طرح کے ظلم کیے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا لوگوں کو تو یہ سارے ظلم یہ پہلے ڈھا چکے تھے تو اس کے جواب میں اب ان کی شامت آئی ہے ایک بات تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو جینے کا حق دیا ہے یا جینے کا جو موقع دیا ہے یہ انسان کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہ ایک پریویلیج ہے جو انسان کو ملا ہے اور آزمائش کے لیے ہے اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے بندوں کو زمین پہ آباد رکھتا ہے اور جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ختم کر دیتا ہے مشرکین سے معاہدوں کی منسوخی ایک طرح سے ان کے لیے اللہ کا عذاب تھا ان کے خاتمے کا وقت تھا جیسے پچھلی قوموں کے اندر انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پہ عذاب آیا پڑھا نا آپ نے پیچھے قوم نوح قوم عاد سمود سب ان سب پہ عذاب آیا کون بچائے گئے ایمان والے وہ وقت تھا کہ جب ایمان والے تھوڑے ہوا کرتے تھے تو ان کو بیچ میں سے نکال کر باقیوں کو تباہ کر دیا جاتا اب یہاں کیا حال ہے کہ ایمان والوں کی اکثریت ہو گئی اور نہ ماننے والے تھوڑے رہ گئے اب ان کو مہلت دی گئی 4 مہینے سوچ لو اسلام قبول کرنا ہے تو کر لو اس علاقے کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو اور اگر نہیں تو فیصلہ اب تلوار کرے گی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ ایک آخری الٹیمیٹم تھا ایک طرح سے کہ اب تمہارے لیے کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ یہاں جینے کا کوئی موقع نہیں ہے انبیاء جن لوگوں میں آتے ہیں اور آخری حد تک حق کی گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا ہی کیا لیکن ہر طرح کی تعلیم اور تنبیہ کے باوجود جب یہ لوگ نہیں سمجھے تو پھر ان کے ساتھ اب یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ تقوی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا آخری لفظ جو آپ کو پڑھائے گئے کہ ان اللہ یحب المتقین اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے اس میں پھر انصاف سے کام لیا گیا کہ جنہوں نے خلاف ورزی نہیں کی معاہدے کی ان سے نہیں توڑا جائے گا جب تک مدت ہے اس معاہدے کو پورا کیا جائے گا اور ان کو پیشگی انتباہ بھی کیا گیا 4 مہینے کی مہلت دی گئی سوچنے کا وقت دیا گیا تو یہ سب کچھ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اسلام نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. یہ جو 4 مہینے کی مدت تھی یہ اعلان کب ہوا تھا؟ 10 ذوالحج کو ہوا تھا. اس وقت سے لے کر 4 مہینے کب تک بنتے ہیں؟ 10 ربیع الثانی تک. یعنی 9 ہجری 10 ذوالحج کو اعلان ہوا اور 10 ربیع الثانی 10 ہجری کو 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی. اور یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ اس وقت مسلمان ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس لیے دی جا رہی تھی کہ اس میں کفار کا، مشرکین کا بھلا سوچا جا رہا تھا، ان کی خیرخواہی تھی کہ جو توبہ کرنا چاہے کر لے، جو مسلمان ہونا چاہے ہو جائے، اور جو یہاں سے جانا چاہے چلا جائے، ورنہ جو یہاں رہے وہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اس لیے شروع میں ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب 4 مہینے گزر جائیں یعنی 10 ربیع الثانی تک، پھر کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکین کو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو. وَحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیر لو. یعنی اب ان کا یعنی خاتمہ ہے ایک طرح سے. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں. ہر گھات سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں جہاں سے ان کے گزرنے اور ان کی موجودگی کا تم کو پتا چلے. وقت ادو سے مراد یہ نہیں کہ کہیں جا کے واقعی بینچز پہ بیٹھ جاؤ، مراد اس سے یہ ہے کہ دشمن کی فکر کرو، ان کا پیچھا کرو. اور کل مرصد، ہر گھات پر، یعنی ہر اینگل سے دیکھو ان کو. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر ان کو قتل نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر جہاں مشرک نظر آئیں، خواہ وہ حرم ہی کیوں نہ ہو، انہیں قیدی بنا لو. خذوہم سے مراد گرفتار کر لو اور انہیں گھیر لو، اور اگر وہ توبہ کر لے اور صرف زبان سے نہیں عملی مظاہرہ بھی کریں کہ نماز اور زکات کے ذریعے عملی مسلمان نظر آئے، تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یعنی پھر ان کو قتل نہ کرو، قید نہ کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دیں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچاؤ اس کو اس کے جائے امن میں، یعنی اس کے گھر پہنچاؤ، اس کی بستی میں پہنچاؤ. ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قَوْمٌ، ایسی قوم ہے، لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. ایک بہت زبردست سبق ملتا ہے اس سے ہمیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم مشرکین کو پکڑنے کے لیے نکلو گے، اور اتنے میں اگر کوئی تم کو ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے، تو تم اسے مارو نہیں. جو اسلام کی بات سننا چاہے پہلے اس کو سناؤ. دیکھیں نا، ان احد من المشرکین استجارک، آپ سے پناہ چاہیں، فاجرہ، پناہ دیں. ہو سکتا ہے وہ کوئی جاسوس ہی ہو، لیکن رسک لے کر بھی تم اسے دین کی تعلیم دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے. سن لے پھر اگر مسلمان ہوتا تو ہو، نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ وہیں پکڑ کے مار دو کہ اچھا تو تم نے سننے کی مہلت مانگی تھی اور چونکہ تم مسلمان نہیں تو ہم تم کو مان رہے. نہیں، پھر اس کو اس کے گھر پہنچا دو. ہاں، پھر وہ جب سامنے آئے مقابلے پہ، پھر مار سکتے ہو، یعنی دھوکے سے نہیں مار سکتے. اور فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ان کو چانس دیا جا رہا ہے کیونکہ لا علم لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ کہ دین کا پیغام کوئی بھی سننا چاہے، کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، اسے سننے کا موقع دو. قیامت کے دن کل کوئی یہ جا کر حجت نہ آپ کے خلاف کرے کہ یا اللہ میں تو جاننا چاہتا تھا، یہ مجھے موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ میں بھی جان سکوں. اب یہاں بھی جو لسنرز کا ایک طرح سے وہ دروازہ کھلا رکھا گیا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی شخص ریگولر نہیں پڑھ سکتا، وہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، اور کبھی ایک آدھ بار بھی آ کے سننا چاہتا تو سن لے، خواہ وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے آیا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، سننے دو. ہو سکتا ہے اللہ کا کلام سن کے ان کا دل بدل جائے. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر اتنی تنگ نظری آ گئی ہے، اتنی دلوں میں سختی آ گئی ہے کہ ہم کسی ایسے کو قرآن سنانے کے روادار نہیں جو ہماری مرضی کا نہ ہو. ہم کہتے ہیں چونکہ فلاں اس طرح کا ڈریس نہیں پہنتا اس لیے وہ نہیں سن سکتا، فلاں ہمارے مسلک سے نہیں وہ نہیں سن سکتا، فلاں ہمارے اسکول آف تھاٹ سے نہیں وہ نہیں سن سکتا. باقاعدہ ایک سپیچ ہے کسی عالم کی میرے پاس ایک رسالے میں، میں نے ایک اپنے بیچ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی، انہوں نے اپنے طلبہ کو یا اسی طرح کے کسی اوپننگ سیشن میں جو لیکچر دیا اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ جو ہمارے مسلک سے نہیں وہ مدرسہ چھوڑ جائے، اور اس پہ بہت زیادہ انسسٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں پتا تو کسی طرح چل ہی جائے گا، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نکالیں آپ خود نکل جائیں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا کلام سننے کے لیے آیا ہے، اور آپ اس کو اپنی بنائی ہوئی تقسیموں میں ڈال رہے ہیں، اس چیز نے دین کا راستہ روک دیا. پھر بعض اوقات ایسی پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ جو شخص ایسے حلیے میں آئے یا ایسے جگہ سے آئے یا ایسا آئے اس کو نہ سننے دیا جائے. نہیں، آپ کو معلوم ہے شاہ اسماعیل شہید جو تھے وہ درس اور واعظ کے لیے کہاں جاتے تھے؟ بعض اوقات مجرموں کے اڈوں میں، بعض اوقات طوائفوں کے پاس. ایک مرتبہ کسی نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ بہت خراب خواتین رہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھی جا کے واعظ کرتا ہوں. لوگوں نے ان پر بہت الزام تراشی کی کہ اچھا اب یہ یہاں جا رہے ہیں، یہ اس جگہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور وہاں بھی جا کے کلمہ حق پہنچایا. دین کے پیغام کے لیے کوئی شخص کہیں بھی سننا چاہے، کوئی بھی آپ کو بلائے، کوئی بھی آپ کو پوچھے کہ ہمیں بتاؤ، آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں. یہ نہ دیکھیں کہ سننے والے کون ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا کوئی بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، محل میں ہے یا جھونپڑی میں ہے، کہیں بھی ہوں اور ایون کسی بھی مجلس میں بیٹھے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بہت بدعت ہوتی ہیں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے آپ کیوں جاتی ہیں وہاں. اس روز میں بات کر رہی تھی کہ میں فلاں مجلس میں گئی تو اس طرح کی بات ہو رہی تھی، تو بعد میں مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ گئی ہی کیوں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کو میسج دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لوگوں نے اپنا کام کیا، میں نے اپنے بات بتا دی. تو اب یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود وجہ بتا رہے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ سب جہالت کی علامتیں ہیں. اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے، مثلا آپ کچھ چوروں کا گروہ ہی مل جاتا ہے، آپ کے نہیں یہ تو چونکہ چور ہیں ان کو تو میں نے کوئی درس نہیں دینا، یہ لوگ تو جیل میں ہیں مجرم ہو کے آئے ہیں بند ہوئے، ان کو تو میں نے کچھ نہیں سنانا، میں وہاں جاؤں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی. اور یہ تو چونکہ کچی بستی میں رہتے اس لیے یہاں تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں یہاں بیٹھوں. آپ یقین کریں کہ جو لوگ جتنے معاشرتی اعتبار سے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ محبت سے دین کی بات سنتے ہیں. میں نے تقریباً کچھ سال پہلے 150 کے قریب گاؤں کو وزٹ کیا اور درس دیے، سب کے نام بھی لکھے ہوئے میرے پاس، اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو بات سمجھ کم آتی تھی، اور بعض اوقات یہ مشکل ہوتی ہے کہ کچھ پنجابی میں بولو کچھ اردو میں، اور اب کالج یونیورسٹی میں پڑھا کے وہ اتنی عادت پڑی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی لفظ انگریزی کا منہ سے نکل ہی جاتا نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کا رسپانس عقیدت کے اعتبار سے، دین کی محبت کے اعتبار سے کہیں بہتر تھا کالج کی یونیورسٹی کی لڑکیوں سے. تو یہ یعنی ہم کیوں ڈسکریمنیشن کرتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ یہ اس کو تو سنانا چاہیے اور اس کو نہیں سنانا چاہیے، اس کو تو بتانا چاہیے اور یہ تو کبھی مانے گا نہیں، ان کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ آپ کو کس نے ان کے دلوں کی تحریر پڑھ کے سنا دی کہ یہ نہیں ماننے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ 4 مہینے کی مہلت ہی نہ دیتے اور وہیں پکڑ کے گردنے اڑوا دیتے کہ سب ایک جگہ آئے ہوئے ہیں، مکہ میں اکٹھے ہیں حج پہ، مسلمانوں تم جو حج پہ آئے ہوئے اکٹھے اٹھو اور ان سب کو اڑا دو، یہ واپس ہی نہ جانے پائے. نہیں، اب بھی اصل مقصد تو نظر ہے کہ میسج پہنچ جائے، جو دین کی اسپرٹ ہے، جو پیغام ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. پہلی نظر میں کسی کو دیکھ کے ایک رائے قائم کر لیتے یہ ضرور ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اتنا چانس دے رہے ہیں، 4 مہینے کی مہلت مل رہی، اور پھر جب 4 مہینے کی مہلت ختم بھی ہو جائے اور جب کہا کہ پکڑے نہ مارے نہ، پھر اگر اس میں کوئی آ جاتا کہ سناؤ مجھے تو پھر بھی سناؤ، آخری موقع تک، آخری لمحے تک اس پیغام کو پہنچاؤ. کیونکہ مسلمان امت اٹھائی ہی اس لیے گئی ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ شہادت حق کا فریضہ ادا ہی اس طرح ہوگا کہ پیغام پہنچاؤ، ہر ایک کو پہنچاؤ، ہر ایک تک جاؤ، کوئی کہیں بھی ہو. کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد؟ عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک. الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ کہ جن سے عہد کیا تم نے. عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. اور وہ کون تھے؟ بنو کنانہ، بنو دمرہ اور بنو خزاعہ. اب دیکھیں کہ کسی مسلمان حکومت میں ذمیوں کی حفاظت مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کریں، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. اور وہ کیا؟ کیف یکون، کیف یہاں استفہام انکاری ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا، اظہار تعجب بھی ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ مشرکین سے عہد رکھا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب اپنا عہد نہیں پورا کیا تو مسلمانوں کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا عہد پورا کریں، وہ کیوں نہ منسوخ کر دیں؟ ہاں، ان سے تو پورا رکھا جائے گا، ان سے تو پورا کیا جائے گا جو تمہارے ساتھ اس کو نبھائیں. فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے تقوی والوں سے. کیفا، کس طرح؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غلبہ پا جائیں تم پر. لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، تو نہ لحاظ کریں وہ تمہارے معاملے میں. يرقبوا، رقبہ، انتظار کرنا، لحاظ کرنا، نہ مہلت دیں تم کو. الا قرابت، یعنی کسی قرابت کا بھی لحاظ نہیں کرتے. جب وہ تم پہ غالب آ جاتے ہیں تو وہ تو تمہیں نہیں چھوڑتے. ولا ذمہ، اور نہ کسی ذمے یعنی کسی معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کرتے. یردونکم بافواہہم، وہ راضی رکھنا چاہتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ. وتابا قلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. کس لیے؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سے پارے میں فاسق کی تعریف پڑھی تھی آپ نے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل. تو یہاں فاسق کن کو کہا گیا؟ عہد توڑنے والوں کو. فرمایا کہ یہ جب ان کی باری ہوتی ہے تو یہ کسی بھی عہد معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں میں بیچ ڈالا. فصدوا عن سبیلی، اللہ کے راستے سے روکا، یعنی دنیا کے تھوڑے فائدے کی خاطر انہوں نے دین کو چھوڑ دیا. انہم سا اما کانو یعملون, بے شک وہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. کون سا عمل؟ یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کا. لا یرقبون, یہ نہیں لحاظ کرتے. فی مؤمنن, کسی مومن کے بارے میں. الا ولا ذمہ, نہ کسی قرابت کا نہ معاہدے کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ, اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکات ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں. یعنی انسان وہی ہے, عمل کی تبدیلی سے اس کا سٹیٹس بدل گیا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. مسلمانوں کو جب طاقت حاصل ہو گئی, زور حاصل ہو گیا, تو قریش نے ان سے معاہدے کیے تھے, ورنہ قریش مسلمانوں سے کہاں معاہدے کرتے. لیکن وہ معاہدوں سے خوش نہ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اپنے دشمن سے یہ معاہدہ انہوں نے اپنی بربادی کی قیمت پہ کیا ہے. اسی لیے وہ ہر وقت موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کہیں موقع ملے تو اس کو توڑ ڈالیں, معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کو نقصان دیں, یا کم از کم انہیں بدنام کریں. ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی خیانت کا اظہار ہو رہا ہو تو دوسرا فریق بھلا معاہدے کی پابندی کیوں کرے. قریش کا حال یہ تھا, انہیں مسلمانوں کے عروج میں اپنی قیادت چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی, کہ مسلمانوں کی طاقت میں اپنا زوال نظر آ رہا تھا. لیکن کچھ ایسے قبائل تھے جیسے بنو کنانا, بنو خزا, بنو دمرا, جو اس طرح کے کمپلیکس میں مبتلا نہیں تھے. انہوں نے مسلمانوں سے معاہدے کیے اور ان پہ پورے اترے. جب 4 ماہ کی مہلت کا اعلان کیا گیا تو ان کے معاہدے کی میعاد پوری ہونے میں تقریباً 9 مہینے باقی تھے. تو حکم ہوا کہ ان کے معاہدے کو آخر وقت تک پورا کرو, یعنی 4 مہینے میں توڑو مت, اور اس کے بعد آئندہ معاہدہ نہیں ہوگا. تو اس طرح تمام مشرکین کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے, یا اسلام لائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اب دیکھیں کہ معاشرتی زندگی کی بنیاد 2 چیزوں پر ہوتی ہے, یعنی معاشرہ 2 چیزوں پر قائم ہوتا ہے. نمبر 1 رشتہ داری, اور نمبر 2 قول و قرار. جن سے رشتہ داری ہوتی ہے ان کے حقوق کا لحاظ انسان کس بنا پر کرتا ہے؟ رشتوں کی بنا پر. اور جن سے قول و قرار ہوتا ہے ان سے قول و قرار کی بنیاد پر. لیکن بات یہ کہ جب انسان پہ اپنے مفادات چھا جاتے ہیں, اپنی مصلحتیں سامنے آتی ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں باتوں کو بھول جاتا ہے, اپنے حقیر فائدے کے لیے دوسروں کے حقوق پامال کر دیتا ہے. ایسے لوگ خدا کی نظر میں مجرم ہیں جو کسی قرابت کا لحاظ نہ کریں اور کسی معاہدے کا لحاظ نہ کریں. اس لیے ان کو مزہ چکھانا اور ان کو سزا دینا ضروری تھا. اچھا, یہ تو ایک قومی سطح کی بات ہے نظر سے, انڈیویجول لیول پہ ہم آ جائیں خاندانی سطح پر, معاشرے سے آپ خاندان پہ آ جائیں. خاندان مل کے معاشرہ بناتے ہیں نا, انسان مل کے خاندان بناتے ہیں, خاندان مل کے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے مل کے قومیں بنتی, قومیں مل کے دنیا بنتی. یہ دنیا کی ایک تقسیم ہے چھوٹی سی, ایک جیسے پیرامڈ ہوتا ہے نا اس کی طرح, ایک سے لے کر پوری انسانیت اس میں کور ہو جاتی. اب دیکھیں کہ ہر انسان جو دنیا میں بستا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. یہ تعلق 2 طرح کا ہے, یا تو خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ کوئی, اور یا پھر کوئی معاہدہ ہے. خون کا رشتہ تو اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور معاہدے کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جیسے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ یا اپنے وطن سے باہر کے لوگوں کے ساتھ. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کے اس سے نکل کر صرف ایک خاندان کے اندر آ جائیں. خاندان میں بھی یہی 2 بنیادیں, یا آپ کا رشتہ ہے کس بنیاد پر؟ خون کی بنیاد پر. یا کس پر ہے؟ کسی کانٹریکٹ کی بنیاد پر. خون کی بنیاد پہ کون سے رشتے ہیں؟ ماں باپ, بچے, بہن بھائی, خالہ, مامو, چچا. اور کانٹریکٹ کی بنیاد پر شادی کا رشتہ ہے. ان دونوں کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں, فرائض بھی ہیں حقوق بھی ہیں. لیکن جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, ان کی نظر میں اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ صرف اپنی ذات کی. لہذا وہ خود پسندی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے فرائض بھول جاتے ہیں, صرف حقوق کو یاد رکھتے ہیں. تو جو فرائض ادا نہ کرے ان کو حقوق کبھی ملا کرتے؟ کبھی نہیں. اور اس طرح ایک خاندان کے اندر بھی انتشار، بد نظمی، تعلقات کی خرابی کی ابتدا ہو جاتی. کسی بھی خوشگوار خاندان میں دو ہی بنیادی باتیں، کہ خون کے رشتوں کا بھی احترام ہو، یعنی مراتب کے اعتبار سے، اور عہد کے رشتوں کا بھی. یہ میں اصل میں وضاحت کر رہی ہوں علم ولا ذمہ کی، یہ دو الفاظ میں واضح کر رہی ہوں. علم ہوتا ہے قرابت داری اور ذمہ ہوتا ہے معاہدہ. تو جو شخص نہ خون کے رشتوں کی پرواہ کرے اور نہ معاہداتی رشتوں کی پرواہ کرے، ایسا شخص معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے، خود کو بھی اذیت دیتا اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کرتا. اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کو کیا کیا جائے بتائیے؟ چھوڑ دیا جائے؟ خذوہم واحصروہم، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو. خاندان میں ایسے افراد کو خاندان گھیرتا ہے. بہت سی خواتین جب میرے پاس ایسا کوئی مسئلہ لاتی ہے نا کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو اس کا حل کیا بتانا چاہیے ان کو؟ کہ ان کے شوہر ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا. میرے پاس تو کوئی ایسا نہ معجزہ ہے، نہ کرامت ہے، نہ کوئی نسخہ ہے، نہ ٹوٹکا ہے، نہ ہی کوئی ایسا دم ہے، نہ ہی کوئی تعویذ ہے کہ جس سے اس کے شوہر کو وہ پلایا جائے اور وہ اپنے فرائض پورے کرنے لگے. کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے بزرگ پیر کے پاس نہیں ہے ایسے کوئی ٹوٹکے. یہ صرف غلط فہمی ہے لوگوں کی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ خاندان کا پریشر. عورت خود سے شوہر کو فرائض کی ادائیگی پہ مجبور نہیں کر سکتی. ہمارا حال کیا ہے؟ جب شوہر ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں ہم ان کو پورے خاندان سے کاٹ لیتے ہیں، کسی سے ملنے نہیں دیتے، ساس کو گھر نہیں آنے دیتے، وہاں جا کے رہنا نہیں چاہتے، بہنوں کا تو بالکل ہی ناطقہ بند ہے، دیورانی جٹھانی ان سے بھی تعلقات خراب ہیں. اب ہم آگے انڈیویجولزم پہ، اکیلے اکیلے پہ. جب تک تو اچھے تھے اچھے تھے، اور جب تعلقات بگڑے تو شامت بھی سب سے زیادہ کس کی آئی؟ عورت ہی کی آئی. اس لیے اب پھر ایسی عورت تنہا خود کو نہیں سنبھال سکتی. تو میں عموماً جو عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ شوہر زیادتی کر رہے ہیں، میں ضرور ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کا خاندان کہاں ہے، ان کا خاندان ان کو کیوں نہیں گھیرتا ایسے شخص کو، کہ وہ بچوں کا مثلا خرچہ نہیں دیتا. ایک شخص بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، کیا سب بے حس ہو گئے؟ کہاں ہے باقی خاندان؟ پکڑے اس کو اور دلوائے اس سے حق بچوں کا. عورت کو نان نفقہ نہیں مل، یا عورت کو پیٹ رہا ہے، یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو اللہ نے یہ جو خاندان کا رشتہ بنایا نا، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اسی لیے جڑے رہنے کا. اب دیکھیں نا، یہ خاندان کا رشتہ کہ خون کا رشتہ ہو گیا نا، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ کیا کرے؟ وہ پکڑے ایسے شخص کو، اور اگر اس کو نہیں پکڑ سکتے تو اس عورت کے لیے ایک شیلٹر بنے، اس کی ذمہ داری قبول کرے. اگر سسرال والے نہیں کرتے تو پھر میکے والے کریں، لیکن عورت کو تنہا تو نہ چھوڑیں. اللہ نے جو خاندان کی پروٹیکشن رکھی ہے، یہ بڑی فائدے کی چیز ہے. زنا کا سد باب اسی لیے کیا گیا کہ ایک بچہ جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی ماموں نہیں، چچا نہیں، خالہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں، کس طرح جی سکتا ہے؟ یعنی اسی لیے اس کو سا سبیلا کہا گیا، بدترین راستہ، اور اس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا زنا کے، کہ انسانی معاشرے کے سکون اور امن کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بہرحال بحث کسی اور طرف جا رہی ہے، چونکہ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے یہی ایک تھیم جو ہے یہاں سے ہمیں ملتی ہے، کہ جو لوگ بھی سرکش ہو جائیں، اپنے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیں، پھر کیا فرض بنتا ہے؟ ایسے لوگوں کو چھوڑا نہ جائے. اور پھر اگر خاندان بے بس ہے تو پھر کس کی ذمہ داری؟ حکومت کی ذمہ داری، عدالت. عدالت پکڑے گی ایسے شخص کو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا نا کہ غیر مسلم ممالک میں عدالتیں مؤثر ہیں، وہاں قانون کی پابندی ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے کوئی انصاف کی راہ نہیں پاتے. اچھا، یہاں آپ دیکھیے پچھلی آیت میں بھی نماز قائم کرنا اور زکات دینا ساتھ ساتھ تھے، یہاں پھر تو عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ جس نے زکات نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ ان کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے، دونوں فرائض ہیں.